تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن الأغر المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے آخر میں تقریباً یہ باب قائم کیا ہے، باب الاستغفار، استغفار کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس پر تاکید کے بیان میں. اس میں متعدد آیات اور احادیث ذکر کی. پہلی حدیث جو ابھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے، وہ ایک صحابی حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انہ لیغان علی قلبی، کبھی کبھی میرے دل پر بھی بادل سا آ جاتا ہے، میرے دل پر بھی کبھی کبھی بادل سا آ جاتا ہے اور میں اللہ جل جلالہ سے ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں کسی بھی مسلمان کو اس بارے میں شک نہیں ہو سکتا کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو معصوم اور گناہوں سے پاک پیدا فرمایا. کبھی کسی گناہ کا صدور آپ سے ممکن ہی نہیں، اور اگر بالفرض کوئی بھول چوک کبھی ہو بھی جائے تو یہ اعلان فرما دیا گیا اللہ جل جلالہ کی طرف سے کہ آپ کے سب اگلی پچھلی بھول چوک ہمارے ہاں معاف ہیں. غفر اللہ یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو کچھ اگر کوئی بھول چوک ہو بھی تو وہ اگلی ہو یا پچھلی سب معاف ہیں. آپ کے بارے میں اعلان فرما دیا، پھر بھی فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور علماء کرام نے فرمایا کہ یہاں 100 مرتبہ کا جو لفظ استعمال فرمایا، اس سے مراد یہ خاص 100 کی گنتی نہیں ہے بلکہ کثرت مراد ہے، کہ بہت کثرت سے استغفار کرتا ہوں، پتہ نہیں 100 سے زیادہ بھی کرتے ہوں. اور اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ کیوں کرتا ہوں، انہ لیغان علی قلبی، کبھی کبھی میرے دل پر بھی بادل سا چھا آ جاتا ہے. کیا لفظ استعمال فرمایا کہ بادل سا آ جاتا ہے میرے دل پر؟ اشارہ اس طرف ہے کہ کبھی کبھی بتقاضائے بشریت خیالات اور وساوس پیدا ہو سکتے ہیں ایک نبی کے دل میں. کوئی آدمی کتنا ہی نیکی اور تقویٰ سے بلند مقام تک پہنچ جائے لیکن گناہوں کی جھلکیوں سے خالی نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے, اس تک تو کون پہنچ سکتا ہے. لیکن جو جتنے بھی اولیاء کرام ہیں, صوفیاء عظام ہیں, بزرگان دین ہیں, کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کو یہ کہا جائے کہ اس کے دل میں کبھی گناہ کا وسوسہ خیال بھی نہ آتا ہو, کوئی خواہش پیدا ہی نہ ہوتی. لہذا گناہوں کی جھلکیاں بڑے بڑوں کو آتی ہیں. فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے غافل لوگ ذرا ذرا سا جھلکی آئی ہتھیار ڈال دیا اس کے آگے اور ہتھیار ڈال کر استقاب کر لیا. اور جن کو اللہ جل جلالہ توفیق عطا فرماتے ہیں تو ان کو خیالات آتے ہیں, وساوس آتے ہیں, ارادے بھی پیدا ہوتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ارادے مجاہدے کی برکت سے مجمحل ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں, انسان کے اوپر غالب نہیں آتے, قابو نہیں پاتے. لہذا باوجود خیال آنے کے اس کے اوپر عمل نہیں, لیکن خیال پھر گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا ولقد ہمت بھی وہم بھی, ان کے دل میں بھی تھوڑا سا خیال آ گیا تھا لیکن اللہ جل جلالہ نے محفوظ رکھا. تو یہ جو اس طریق میں تصوف اور طریقت کا جو راستہ ہے, اس طریق میں یہ نہ سمجھو کہ رذائل اور گناہوں کا بالکل ازالہ ہو جائے گا کہ دل میں خیال ہی نہ آئے, بالکل ازالہ نہیں ہوتا. صرف یہ ہے کہ گناہوں کے تقاضے مشق کرنے سے, مجاہدہ کرنے سے مغلوب ہو جاتے ہیں, مزمحل ہو جاتے ہیں اور ان کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے, جبکہ شروع میں وہ غالب آئے ہوئے ہوتے ہیں انسان کے اوپر. تو بڑی سے بڑی کامیابی اس طریق میں یہ ہے کہ وہ تقاضے کمزور پڑ جائیں, انسان کے اوپر غالب نہ آنے پائیں. یہ خیال کرنا کہ آئے گا ہی نہیں کبھی خیال, یہ محال ہے, یہ نہیں ہوتا. اللہ جل جلالہ نے انسان کے دل میں گناہ کا ایک داعیہ پیدا فرمایا ہے, فالہمہا فجورہا وتقویٰ, قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے دل میں الہام کیا فجور کو بھی اور تقویٰ کو بھی, گناہ کا تقاضا بھی دل میں پیدا کیا اور تقویٰ کا تقاضا بھی پیدا کیا. یہی تو سارا امتحان ہے. اگر گناہ کا تقاضا بالکلیہ مٹ جائے, فنا ہو جائے, زائل ہو جائے, باقی ہی نہ رہے, تو انسان کا کمال کیا ہوا؟ اگر وہ گناہ سے بچ گیا تو کمال کیا ہوا؟ پھر تو کوئی لڑائی تو ہوئی نا, نہ نفس سے نہ شیطان سے, تو مارے گا تو کوئی پیش آیا نہیں. جنت کس بات کی؟ جنت تو انعام ہی اس بات کا ہے کہ دل میں تقاضے بھی پیدا ہو رہے ہیں, دعائیں بھی آ رہے ہیں, محرکات اٹھ رہے ہیں, لیکن انسان ان کو شکست دے کر, ان کو ڈھا کر پھر اللہ جل جلالہ کے خوف سے, اللہ جل جلالہ کی عظمت اور خشیت سے ان دائیوں کے اوپر عمل نہیں کرتا, تب ہوتا ہے کمال. یہی شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کیا اچھی بات فرمائی, کہ وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار, وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار, در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, کہ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے, نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت, وہ طاقت ہی نہیں گناہ کرنے کی, ظلم کرنے کی, پرہیزگار نہیں بنے گا تو کیا ہوگا. لیکن یہ در جوانی توبہ کردن سوائے پیغمبری پیغمبروں کا طریقہ پیغمبروں کا سیوا یہ ہے کہ جوانی میں آدمی توبہ کرے جبکہ قوت ہے طاقت ہے گناہ کا دائیہ بھی شدت سے پیدا ہوتا ہے اس کے مواقع بھی میسر ہیں اور اس کی اہلیت اور صلاحیت بھی پوری موجود ہے پھر اللہ کے خوف سے اللہ کی حیثیت سے آدمی گناہ سے بچ جائے یہ ہے سوائے پیغمبر تو اس واسطے یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کوئی ایسی نگاہ ڈال دے کوئی اللہ کا اللہ والا کہ بس گناہ کا دائیہ ہی دل سے مٹ جائے تو یاد رکھو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کسی میں طاقت نہیں ہے ایسی نگاہ ڈال دے اور نگاہ ڈالنے کے نتیجے میں گناہ کا تقاضا دائیہ مٹ جائے ختم ہو جائے یہ نہیں ہوگا جو شخص اس خیال میں ہے وہ دھوکے میں ہے یہ لوگوں میں بڑے مشہور ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جائیں تو اس کے وہ ایسی توجہ ڈال دے ایسا گلے سے لگا دے سینے سے لپٹا لے کہ سینے سے اپنے انوار جو ہے منتقل کر دے دوسرے کی طرف اور اس کے نتیجے میں گناہ کا قصہ اسپاک ہو جائے یاد رکھو ایسا کہ اس کو اگر ایسا ہوتا تو پھر کوئی دنیا میں کافر باقی نہ رہتا اس طرح اگر یہ تصدفات کے ذریعے سب مسلمان ہو جاتے ساری دنیا مسلمان ہو جاتی ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدر صلی اللہ صدر اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے ایک مرتبہ ایک صاحب حاضر ہوئے اور حضرت نے کچھ کہا نصیحت فرما دی نصیحت بھی فرما دی تو پھر چلتے ہوئے کہنے لگے کہ حضرت مجھے تو آپ اپنے سینے میں سے کچھ عطا فرما دیں مطلب یہ تھا کہ سینے میں سے کوئی نور نکلے گا اور وہ ہمارے سینے میں داخل ہوگا اور اس کے نتیجے میں یہ سب گند کٹ جائے گی اپنے سینے میں سے کچھ عطا فرما دیں اور تو فرمایا کہ سینے میں سے کیا عطا فرماؤں سینے میں تو بلغم ہے سینے میں تو بلغم ہے بلغم چاہیے تو لے لیں تو یہ جو دماغ میں خیال پید ہوتا ہے کہ صاحب وہ نگاہ پڑے گی اور سینے سے لگ جائیں گے کسی کا تصدق ہوگا اور وہ سب رسائل دور ہو جائیں گے سب یہ خیال رکھو بحال رکھو جی ہاں یہ ضرور ہوتا ہے بزرگوں کی نگاہ میں اللہ جل جلالہ نے بزرگوں کے قرب میں بزرگوں کی صحبت میں اللہ جل جلالہ یہ تاثیر ضرور عطا فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کے سوچ اور اس کی فکر کا رخ بعض اوقات بدل جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں سوچ کا رخ کا بدل جانے کے نتیجے میں پھر آدمی چل پڑتا ہے راستے کے اوپر لیکن جو کچھ کرے گا کرے گا خود ہی یہ مت سمجھو کہ اس کے تصور سے کچھ بڑا پار ہو جائے گا کرے کرنا خود ہی پڑے گا اپنے اختیار سے کرنا ہوگا اپنے دل سے آگے کرنا ہوگا تو یہ نہیں ہے کہ نظر پڑے تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ گناہوں کا بالکل یا خیالات کا وساوس کا خطرات کا گناہوں کے ارادوں کا بالکل یا ازالہ نہیں ہو سکتا کسی بڑے سے بڑے مقام تک پہنچ جائے آدمی نہیں ہو سکتا ہاں مزمحل کمزور ہو جائے اسی واسطے یہ بھی فرمایا کہ کوئی آدمی کسی بزرگ کے صحبت میں رہا صدیوں یعنی سارا سال اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل بھی فرمائی یعنی یہ کہ جو بزرگوں سے حاصل کرنے والی چیز ہے وہ حاصل بھی ہو گئی دل میں خشیت پیدا ہو گئی تقویٰ حاصل ہو گیا نسبت مع اللہ تعلق مع اللہ حاصل ہو گیا اس کے بعد بھی انسان کو ہر ہر قدم پر اپنی نگرانی رکھنی پڑتی ہے یہ نہیں کہ صاحب بن گئے اب شہ اور کسی نے بڑے نے اجازت بھی دے دی اور یہ بھی ہو گیا اب جناب قابل ہو گئے کبھی ہم تو پہنچ گئے مقام تک اب اس کے بعد ہمارا شیطان نفس کچھ نہیں بگاڑ سکتا ایسا نہیں ہے وہ اس شیخ کی برکت سے یہ ضرور ہوا کہ وہ کمزور پڑ گیا دائیہ لیکن نگرانی ہر وقت رکھنی پڑتی ہے کہ کسی وقت بھی یہ جو دائیہ ہے یہ آدمی کو زندہ ہو کر پھر پریشان کر سکتا ہے خرابی میں ڈال سکتا ہے اس لیے فرمایا کہ اندری راہ میں تراشو میں خراش اندرا می تراشو می خراش تا دمے آخر دمے فارغ مباد تا دمے آخر دمے فارغ مباد آخری سانس آنے تک کسی وقت بھی فارغ ہو کر غافل ہو کر مت بیٹھ کسی وقت بھی یہ نفس انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے اللہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے مثنوی میں، فرماتے ہیں کہ ایک لکڑ ہارا تھا، وہ لکڑیاں کاٹا کرتا تھا، تو لکڑیاں کاٹ کے لاتا اور لا کے بیچا کرتا تھا. تو ایک مطلب جنگل سے وہ لکڑیاں کاٹ کے لایا تو اس لکڑیوں میں کہیں ایک سانپ لپٹ کے آ گیا. سانپ جو تھا بالکل لپٹ لپٹ کے آ گیا، خیال نہ ہوا کہ لکڑیوں میں سانپ بھی آ گیا ہے. جب گھر لا کے دیکھا تو لکڑیوں کے ساتھ ایک سانپ، لیکن تھا بالکل مردہ، حرکت ہی نہیں تھی. تو اس نے کہا یہ مردہ سانپ ہے، اور اس واسطے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، وہیں رکھ دیا اس کو اپنے گھر میں، کوئی باہر پھینکنے کی اور ضرورت نہیں سمجھی. تو مردہ سانپ ہے کیا نقصان پہنچایا. کہتے رات کو جب لا کے رکھا وہاں تو گھر میں گرمائی ہوئی، وہ گرمائی ہوتے ہوتے اس کے اندر حرکت پیدا ہو گئی، اور حرکت پیدا ہو کر اس نے چلنا شروع کر دیا، اور پھر یہاں تک کہ آگے بڑھ کے وہ لکڑ ہارا غافل تھا، لیٹا ہوا تھا، جا کر اس لکڑ ہارے کو ڈس لیا. تو ڈس لیا وہ لوگ پریشان تھے، یا اللہ یہ صاحب تو مردہ تھا اچانک کہاں سے زندہ ہو گیا اور آ کر اسے ڈس لیا. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کا بھی انسان کے یہی حال ہے، یہ جب کسی اللہ والے کے صحبت میں رہ کر انسان مجاہدے کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، تو مجاہدے ریاضت کے نتیجے میں یہ نفس جو ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کے نفس بل ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جسے مردہ ہو گیا، لیکن حقیقت میں مردہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی وقت کی اگر اس سے قبضت برتی تو وہ زندہ ہو کر ڈس لے گا. تم تمہارا فرماتے ہیں کہ نفس نفس اجدر ہاتھ او کہ مردہ، نفس اجدر ہاتھ او کہ مردہ از غمے بے آلتی افسردہ، کہ یہ نفس جو ہے انسان کا یہ بھی اجدہ کی مانند ہے، ابھی مرا ورا نہیں ہے، یہ محض از غمے بے آلتی اس افسردہ، کیونکہ ذرا ٹھٹر گیا ہے، اس کو ذرا چوٹیں پڑی ہیں مجاہدے کی، اس واسطے افسردہ پڑا ہوا ہے، کسی وقت بھی اگر زندہ ہو گیا ڈس لے جائے. لہذا کسی لمحے بھی فارغ ہو کر مت بیٹھو، تا دمے آخر دمے فارغ کرا. تو یہ جھلکیاں ہر ایک کو آتی ہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم، کسی پر غالب آ گئی کسی پر مغلوب، کسی کے سامنے مغلوب ہو گئی. لیکن جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو زہریلی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ایک نفس ایک شیطان، یہ دو زہریلی چیزیں ہیں جو انسان کو خراب کرتی رہتی ہیں، پریشان کرتی رہتی ہیں، اور عذاب کی طرف اللہ بچائے جہنم کی طرف لے جانا چاہتی ہیں. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دو زہریلی چیزیں پیدا فرمائی، ان دونوں کا تریاق بھی بڑا زبردست پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ جلالہ کی حکمت سے یہ بعید تھا کہ زہر پیدا فرمائے تریاق پیدا نہ کرے. تو زہر جہاں پیدا کیا تو تریاق بھی پیدا کیا، تریاق بھی اتنا آسان، اتنا آسان کہ فوراً اس زہر کا ستیاناش ہو جائے. کیا ہے؟ استقفا، وہ تریاق ہے استقفا. جب کبھی یہ سانپ تم کو ڈسے یا ڈسنے کا اندیشہ ہو، بس یہ تریاق استعمال کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. یہ ایسا اس تریاق اللہ نے پیدا کر دیا کہ فوراً اس کا علاج ہو. اللہ نے جب بھی کوئی بیماری پیدا کی اس کا علاج ہی پیدا کیا. میں نے شاید پہلے بھی آپ کو سنایا تھا قصہ کہ ایک مرتبہ میں جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے علاقے میں جا رہا تھا گاڑی میں، تو راستے میں پہاڑی علاقہ تھا، کہیں گاڑی رک گئی، تو ایسے ہی کچھ نماز وماز پڑھنے یا کسی کام کے لیے اترے تھے، تو دیکھا تھا ایک بڑا خوبصورت جھاڑی ہے سامنے، بڑی خوبصورت پتے اس کے، بڑا حسین، اتنا خوبصورت پتا تھا کہ بے اختیار دل چاہا تو اس پتے کو توڑے اور اپنے پاس رکھے. تو میں نے توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میرے ساتھ جو رہنما تھے وہ ایک دم سے چیخ پڑے، جہاں تک اس کو نہ چھیڑیے گا آپ، اس کو مت توڑیے. میں نے کیوں بات، کیا بات ہے؟ کہ صاحب یہ تو بڑی زہریلی جھاڑی ہے، یہ پتا دیکھنے میں بڑا خوشنما ہے، لیکن اگر اس کو ہاتھ لگاؤ تو اتنا زہریلا ہے کہ اس سے انسان کے جسم میں زہر چڑھ جاتا ہے، اور جس طرح بچھو کے کاٹنے سے لہریں ہوتی ہیں ایسی لہریں ہوتی ہیں، تو اس کو نہ چھیڑیے گا. بڑا چکر رہ گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جہاں آپ نے لگایا تھا ابھی تک پہلے سے پتا چل گیا. یہ تو بڑا خطرناک چیز ہے, ہے بھی بڑی خوبصورت, آدمی فوراً ہاتھ بڑھاتا ہے اس کی طرف, اور ہے تھی خطرناک زہریلی. ذہن منتقل ہوا کہ دیکھو سارے جتنے بھی یہ لذات دنیاویہ ہیں شہوات, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نارا حفت بے شہوات ان جنت حفت بے شہوات, تو یہ شہوات جتنی بھی ہیں دنیا کی لذتیں وہ سب ایسی ہیں دیکھنے میں بڑی خوش نما ہیں لیکن ہیں حقیقت میں زہریلی. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا معاملہ خطرناک ہے, کوئی بےچارا آپ نے مجھے بتا دیا کوئی بےچارا انجان آدمی جا رہا ہو اور جا کر ہاتھ لگا دے اس کو تو وہ تو مجھے تو پھکا جائے. تو اس کے بعد انہوں نے اس سے زیادہ عجیب بات بتائی, کہنے لگے صاحب ہے تو واقعی خطرناک بہت, لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ جہاں کہیں یہ جھاڑی ہوتی ہے یہ زہریلی تو اس کی جڑ میں لازمن ایک اور پودا ضرور ہوتا ہے. اگر کسی کا ہاتھ لگ جائے اور اس کے اوپر وہ زہر چڑھ جائے تو اس کا فوری علاج یہ ہے کہ وہ جو نیچے اگی ہوئی جھاڑی ہے اس کو ہاتھ لگا دے, فوراً تریاک ہو جائے گا, اس زہر جاتا رہے گا. انہوں نے دکھائی مجھے جو وہ دیکھے یہ جڑ کے اندر ہوئی ہے, جہاں کہیں یہ زہری جھاڑی ہوگی نیچے ضرور یہ پودا ہوگا, اس کو ہاتھ لگاؤ زہر چڑھا فوراً اس کو ہاتھ لگا لو زہر اتر لو, یہ تریاک الگ الگ. تو میں نے کہا بھائی دفعہ اللہ تعالیٰ دلا لوگ کی حکمت, تو پورا نقشہ ہے یہ ہمارے گناہوں کا اور استغفار کا کہ جہاں بھی کہیں یہ زہر چڑھے گناہ کا فوراً اللہ تعالیٰ کو نے بتا دیا کہ یہ تریا کا استعمال کرو, استغفر اللہ ربی کل ذنب و استغفار کرو. تو بلکہ ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ کے درجات بند فرمائے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات اشار فرما دیتے کہ دیکھو بھائی انسان جو ہے نا یہ اس میں تو گناہ کی صلاحیت رکھی گئی نا باقاعدہ گناہ کی صلاحیت انسان میں رکھی گئی تب بھیجا گیا, جن میں نہیں تھی صلاحیت گناہ کی ان کو دنیا میں خلیفہ بنانے کا اہل بھی قرار نہیں دیا, فرشتے تھے نا ان کے اندر گناہ کی صلاحیت نہیں اہلیت نہیں, تو کہا تم خلافت کے بھی اہل ہیں, تم یہیں پر اللہ اللہ کرو آسمانوں میں ملے عالم میں. انسان کو خلیفہ بنایا اس واسطے بنایا کہ اس کے اندر گناہ کی اہلیت صلاحیت تھی, اور جب دنیا میں بھیجنے لگے تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک غلطی کروائی نمونے کے طور پہ ریہرسل, یہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے وہیں جنت میں یہ ایک غلطی بطور مشق کروائی گئی, کہا تھا کہ بھائی اس درخت کو مت کھانا, یہ درخت جو ہے یہ منع ہے تمہارے, ساری جنت کی نعمتیں تمہارے لیے حلال ہیں, بس اس کے پاس مت پٹکنا, اس کو مت کھانا. اب جناب وہ پہنچ گیا حضرت شیطان صاحب اور انہوں نے بہکا دیا, بہکانے کے بعد کھا لیا, غلطی ہو گئی, یہ غلطی کروائی گئی. ارے کوئی کام دنیا میں اللہ جل جلالہ کی مشیت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے یہ غلطی کروائی اور کروانے کے بعد کیا کیا, او ہو ندامت شکستگی بڑی واماندگی کہ یا اللہ ہم سے کیا غلطی ہوگی کیا ہوگا, پریشانی ندامت. جب ہوئی تو اسے سکھایا, کیا سکھایا کہ تلقى آدم من ربه کلمات, آدم علیہ السلام کو سکھایا کہ اچھا یہ کلمات کہو کون سے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تو قرآن میں باقاعدہ بتایا گیا کہ ہم نے سکھائے یہ کلمات, اللہ تعالیٰ نے سکھائے, بغیر سکھائے بھی تو معاف کر دیتے نا, ان کے قدرت میں تو یہ بھی تھا کہ نہیں تھا کہ آدمی کو یہ کلمات کہے بغیر معاف کر دیتے کہ ہمیں چلو معاف کر دیا تمہیں جاؤ چھٹ, نہیں سکھائے یہ کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, یہ کلمات سکھائے. تو کیوں سکھائے, حضرت ہمارے فرما دیتے کہ یہ ساری بس یہیں پہ کرا دی کہ دنیا میں یہ ہونا ہے جاؤ گے تو دنیا میں یہ ہونا ہے کہ شیطان آئے گا نفس آئے گا کبھی کوئی غلطی کرائے گا کبھی کوئی غلطی کرائے گا, تو ہم تمہیں جب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ زہر ہم نے پیدا کیا ہے تو جب تک یہ تریاق ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے اس وقت تک زندگی دنیا میں صحیح نہیں گزار, جاتے رہو خلیفہ بن کر. ابھی خلافت کا تاج تمہارے سر پر نہیں رکھا جا سکتا, پہلے غلطی کرو. جب غلطی کی تو اس کے بعد کہا گیا کہ یہ استغفار کرو. غلطی اور استغفار جب دونوں چیزیں سکھا دی تو کہا اب جاؤ اے من حج جمیا, اب جاؤ نیچے اے من حج جمیا, نیچے جاؤ. نیچے جا کر وہاں پر یہ سب نقشہ آئے گا تمہارے سامنے, یہ جو جس نے تم کو یہاں بہکایا تھا وہاں بھی بہکائے گا, جو خیالات یہاں آئے تھے وہاں پر بھی آئیں گے. لیکن اگر کبھی ڈسے تو فوراً وہی کام کرو جو تمہیں سکھایا گیا. ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, یہ استغفار. تو جب دنیا میں بھیجا تریاق دے کے بھیجا, ایسا تریاق جس کو حاصل کرنے میں کوئی مشقت نہیں, کوئی محنت نہیں, فوراً زبان سے آدمی استغفار پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی معافی کا راستہ نکل آئے. تو یہ ایسی عجیب و غریب چیز ہے استغفار. یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں دو لفظ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے, ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار. دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں نا. توبہ اصل چیز توبہ ہے اور استغفار اس کی طرف جانے والا ایک راستہ ہے. توبہ جو ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا تین چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے توبہ. جب تک تین چیزیں نہ ہوں تو توبہ کامل نہیں ہوتی. ایک تو یہ کہ جو غلطی ہوئی جو گناہ ہوا اس کے اوپر ندامت, شرمندگی کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی, پشیمانی اس کے اوپر, دلی شکستگی, ندامت. دوسری چیز کہ جو غلطی ہو گئی اس کو فی الحال فوراً ترک کر دے, چھوڑ دے, کہ جو ہو گئی پچھلی ہو گئی لیکن اب نہیں کرنا, حال میں اس کو چھوڑ دینا. اور آئندہ کے لیے عزم کامل, آئندہ واپس نہیں جاؤں گا اس بات. یہ تین چیزیں مکمل ہوں تو توبہ بنتی ہے. ماضی پر ندامت, حال میں ترک, مستقبل میں عزم کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. یہ تین چیزیں ہوں اکٹھی تو توبہ صادقہ. جب توبہ کر لی تو حدیث میں ہے کہ اچھا ہے وہ میرا ذنب کم اللہ ذنب والا, جب جس نے کسی گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ گناہ کیا ہی نہیں. یعنی صرف یہ نہیں ہے جو معافی ہو جائے گی وہاں, صرف یہ نہیں ہے, جس گناہ سے توبہ کر لی گئی وہ نامہ اعمال سے ہی مٹا دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پر نامہ اعمال پہ رہے کہ بھائی یہ ان گناہ سے تمہیں توبہ کر لی تھی لہٰذا اب تمہیں ان کی تو معافی ہوتی ہے باقی, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحم کا رحم دیکھو, کرم دیکھو کہ وہ جب توبہ کر لیتا ہے کوئی بندہ تو اس کے نامہ اعمال سے ہی مٹا دیتے ہیں, آخرت میں اس کا ذکر فکر ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیا بھی تھا کبھی, تو کم لازم والا جیسے کہ اس کا گناہ تھا ہی نہیں. بلکہ میں نے اپنے شیخ سے سنا رحمہ اللہ تعالی, میں نے خود کسی کتاب میں نہیں پڑھا, شیخ سے سنا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں, کرامن کاتبین جن کو کہا جاتا ہے, انسان کی نیکیاں بھی لکھتے ہیں اور برائیاں بھی لکھتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ جھٹ لکھ لیتا ہے اسے, پر یعنی اس میں تاخیر نہیں کرتا لکھنے کا. تو یہ نیکی والا فرشتہ جو ہوتا ہے نا دائیں جانب اور بدی لکھنے والا فرشتہ بائیں جانب, دو فرشتے ہوتے ہیں. اللہ جل جلالہ نے ان میں سے دائیں والے کو بائیں والے کا امیر بنایا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جہاں بھی کہیں دو آدمی ہو تو ان میں سے ایک آدمی امیر بنے اور دوسرا مامور ہو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جہاں بھی کہیں دو آدمی ہو تو ان میں سے ایک آدمی امیر بن ہو دوسرا مامور ہو. تو یہ دایاں جو ہوتا ہے وہ امیر ہوتا ہے اور بایاں مامور. تو جب نیکی والا جو فرشتہ ہوتا ہے جب نیکی کرتا ہے تو اس کو تو لکھنے کے لیے دوسرے سے پوچھنے کی حاجت نہیں کیونکہ امیر ہے. تو جو ہی نیکی کی کسی بندے نے فوراً لکھی, بایاں والا جو ہے وہ اس کا ماتحت ہے, تو ماتحت ہونے کی وجہ سے جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے یا غلطی کرتا ہے تو یہ بایاں والا فرشتہ جو ہے وہ اپنے امیر سے پوچھتا ہے دائیں والے سے کہ لکھ لوں یہ اس نے گناہ کیا ہے, یہ غلطی ہوئی ہے, اسے لکھ لوں. تو وہ کہتا نہیں ابھی مت, ابھی ٹھہر جائے, ہو سکتا ہے توبہ کرے, ہو سکتا ہے توبہ کرے. تو اگر توبہ کر لے گا تو پھر کیا ضرورت پھر بٹھانا پڑے گا لکھنا. تو وہ اس کو فوراً نہیں لکھ پاتا, منع کرتا لکھنا. پھر دوبارہ کر لیا, پوچھتا آپ لکھ لوں, وہ کہتا نہیں ابھی ٹھہر, ہو سکتا ہے کہ توبہ کرے. جب تیسری مرتبہ پوچھتا ہے اور پھر بھی بندہ توبہ نہیں کرتا تب کہتا ہے کہ بھائی اب لکھ لے, اب لکھ لے. اللہ تعالی دیالو کی رحمت یہ ہے جو بندے کو مہلت دیتے ہیں گناہ کے بعد کہ وہ کسی طریقے سے توبہ کر لے, ہمارے سے معافی مانگ لے تاکہ اس کے نام اعمال میں لکھنا ہی نہ پڑے. پھر بھی کوئی اصرار کرے تو پھر لکھ دیا جاتا ہے, لکھ دیا پھر بھی یہ دروازہ کھلا رکھا ہے مرتے دم تک کے لیے کہ جب چاہو اس کو لکھوا, اس کو مٹوا لو ہمارے نام, توبہ کر لو اور اس کو مٹوا لو. یہ ربر ہر وقت دے رکھی ہے تمہیں کہ نام اعمال میں سے گناہ کو مٹانے کے لیے جب چاہو مٹوا لو. ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لو, وہاں مٹ گیا نام اعمال میں ذکر ہی نہیں, ذکر ہی نہیں. اور دروازہ اتنا کھلا رکھا ہے مرتے دم تک جب تک کہ نظر کی حالت تاری نہ ہو اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. اللہ بچہ کریم کی درگاہ ہے جب باغا باغا ہر ارون کی ہستی باغا گر کافر و گبر و بت پرستی باغا ای درگاہ ماں درگاہ نومی دی نیز سب بار اگر توبہ چکرتی باغا سو بتا بھی توبہ توڑی ہو پھر جانا یہ دروازہ کھلا. تو یہ ہے توبہ, تینوں کام اگر جمع کر لو تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے مرتے دم تک کھلا ہوا ہے. ہمارے بزرگ تھے حضرت بابا نجم حسن صاحب حضرت اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں گے. ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے حضرت جمل مقرر صلی اللہ علیہ وسلم, بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے. جن لوگوں نے زیارت کیا ہے وہ جانتے ہیں ان کی جو مقام سے واقف ہیں, عجیب عجیب باتیں ارشاد فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ نے عجیب فہم و فراز عطا فرمائی. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا ان کی خدمت میں, وہ توبہ پر بیان فرما رہے کہ توبہ کتنی اچھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے. ان کے چھٹکڑے ادھر چھوٹے چھوٹے, ایک نوجوان آیا تھا ایسے ہی بےچارا آزاد منش قسم کا نوجوان, کسی مقصد سے آ گیا ہوگا کہیں, تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ ہر وقت شکار کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. تو وہ آیا تو اس کو کچھ کال میں ڈالنے کی بات, تو اس سے کہا کہ میاں لوگ سمجھتے ہیں دین بڑا مشکل کام ہے. ارے میاں کچھ بھی مشکل نہیں ہے دین, رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو, رات کو بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا کرو, بس یہ دین ہے سارا. اس کو یہ سمجھا رہے تھے. خیر جب وہ چلا گیا تو میں نے حضرت سے عرض کیا, میں نے کہا حضرت یہ آپ نے ہے تو واقعی بڑی عجیب غریب چیز توبہ, لیکن ایک دلچسپ اس میں سوال رہتا ہے اس کی وجہ سے بے چینی رہتی ہے. تو میں نے کیا, تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں توبہ کے تین شرائط ہیں, ایک یہ کہ ندامت ہو دل میں, دوسرے جو فوری طور سے چھوڑ دے, آئندہ کے لیے عزم کریں کہ آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا. تو پہلے دو کام تو ہیں آسان, وہ ذرا مشکل نہیں ہے. یعنی ندامت بھی ہو جاتی ہے گناہ کرنے کے بعد, اور ابھی بھی چھوڑ بھی دیا یہ بھی طے ہو جاتا ہے, تاکہ یہ پکا عزم کہ آئندہ ہرگز نہیں کروں گا, یہ عہد یہ عزم یہ مشکل لگتا ہے, اور اس کے اندر شبہ رہتا ہے کہ پتا نہیں یہ صحیح ہوا بھی کہ نہیں عزم. اور جب اس کے اندر شبہ رہتا ہے تو شبہ یہ کہ توبہ صحیح نہ ہوئی اگر عزم صحیح نہیں ہوا. جب توبہ صحیح نہ ہوئی تو توبہ کے جو کچھ فوائد آپ بتا رہے ہیں وہ سارے مشکوک ہو جاتے ہیں, اس واسطے پریشانی رہتی ہے. یہ میں نے عرض کیا حضرت بابا اللہ تعالیٰ درجات ان کو بیان فرمائے, بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو فہم عطا فرماتے ہیں. کہنے کہ جاؤ میاں تو سمجھے ہی نہیں, عزم کا مطلب ہی نہیں سمجھے. ارے عزم کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے ارادہ کر لو کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. یہ ارادہ کرتے وقت اگر دل میں دھڑکا لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں میں اس عزم پر ثابت قدم رہ سکوں گا یا نہیں, تو یہ دھڑکا اس عزم کے منافی نہیں, یہ خطرہ اگر دل میں لگا ہوا ہے. اگر عزم تو کر لیا, ارادہ کر لیا, لیکن خطرہ لگا ہوا ہے کہ
پتہ نہیں میں اس عزم پر ثابت قدم رہ سکوں گا کہ نہیں. گھر تو رہا ہوں لیکن میں کمزور ہوں, عاجز ہوں, پتہ نہیں یہ اس کے اوپر قائم رہ سکوں گا یا نہیں, اس کی پابندی کر سکوں گا یا نہیں. تو یہ خطرہ دل میں پیدا ہونے سے توبہ میں کوئی نقص نہیں آتا اگر ارادہ بھی دوسروں پر قائم کر لیا ہے. اور یہ جو خطرہ دل میں لگا ہے تو ساتھ اس کا علاج یہ ہے کہ فوراً توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ ہی سے دعا کر لو کہ یا اللہ عزم تو کر رہا ہوں مگر میرا عزم کیا میرا ارادہ کیا میری ہمت کیا. عزم سے ارادہ کر رہا ہوں لیکن میں کمزور ہوں, پتہ نہیں اس پر ثابت قدم رہ سکوں رہ سکوں. یا اللہ آپ ہی ثابت قدم کر دیجیے, آپ ہی استقامت کر رہا ہوں. تو جو کوئی دھڑ کا خطرہ لگ رہا ہے وہ اس دعا سے زائل کر دیں, یہ فرمایا حضرت. اور حقیقت یہ ہے کہ جب سے انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی تو دل میں ٹھنڈک پڑ گئی. الحمدللہ واقعی یہ کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب ارے بھائی اپنے طرف سے ارادہ کر لو, نہیں کریں گے, کر لیا اب خطرہ ہے جو پتہ نہیں ثابت قدم رہوں گا کہ نہیں رہوں گا. اللہ جلالہ سے دعا مانگ لو کہ یا اللہ میں کیا, میرا ارادہ کیا, میں کب تک, میں کہاں اس کو ثابت قدم رہ سکتا ہوں بغیر آپ کی توفیق سے. آپ ہی اپنی آمد سے مجھے ہمت دے دیجیے, حوصلہ دے دیجیے, توفیق عطا فرما دیجیے کہ ثابت قدم. تو یہ کرنا تو کوئی مسئلہ اتنا بڑا توبہ کا ہے. اور جب تک اللہ جل جلالہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے میاں, تو مایوسی کیسی, یہ مایوسی کیسی, یہ جو بعض اوقات ہم لوگوں کو یہ دل میں یہ پیدا ہونے سے بھائی ہم تو پتہ نہیں بڑے مزدور مقبور ہو گئے, ہم سے تو کچھ بنتا بناتا نہیں ہے, گناہ میں مبتلا ہے, فلاں میں مبتلا ہے, مایوسی دل میں پیدا ہو جاتی ہے. یہ مایوسی بھی شیطان کا حربہ ہے. یہ شیطان دل میں مایوسی پیدا کر کے انسان کو بے عمل بنانا چاہتا ہے. ارے جس مالک, جس بندے کا مالک اتنا رحمان و رحیم ہو کہ مرتے دم تک دروازہ توبہ کا کھولا ہوا ہے کہ تمہارے نام اعمال تک سے مٹا دیں گے, وہ مایوس ہو, وہ کہے کہ صاحب میں میرے لیے کیا راستہ ہے. کوئی مایوسی کا راستہ نہیں, سیدھا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے حضور حاضر ہو, استغفار کرو, توبہ کرو. حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں تھے, حضرت جناد بغدادی کے شیخ رحمہ اللہ, وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تک تمہیں گناہوں سے ڈر لگتا ہو, گناہوں سے ڈر لگتا ہو اور گناہ کر کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہو, اس وقت تک مایوسی کا کوئی جواب نہیں. اللہ بتائے خطرناک بات یہ ہے کہ گناہ کا ڈر مٹ جائے اور گناہ کرنے کے بعد کوئی ندامت پیدا نہ ہو, سینہ زوری کرنے لگے انسان, اس گناہ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے, اس کی کتابیلیں تلاش کرنا شروع کر دے, اللہ بچائے, وہ تو ہے خطرناک معاملہ غفلت. لیکن جب تک دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے تو مایوسی کا کوئی راستہ نہیں. تو ہمارے حضرت شیر پڑھا کرتے تھے کہ سوئے نومیدی مرو امید ہا, سوئے تاریکی مرو خورشید ہا. نومیدی کی طرف مت جاؤ, تاریکی کی طرف مت جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ سورج پیدا کیے ہوئے ہیں توبہ کے, کہ اس توبہ کر لو گے تو انشاءاللہ مایوسی کا کوئی راستہ. تو کتنا ہی گناہ کر چکا ہو انسان, کبھی مایوسی کو پاس نہ آنے دے. ارے گناہ کی حقیقت کیا ہے, ایک منٹ میں توبہ کے اندر سب اڑ جاتے سارے گناہ بڑے سے بڑے. وہی حضرت بابا صاحب ہمارے, حضرت بابا نجم حسن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر بھی بڑے اچھے تھے, تو ان کا شعر ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑا تسلی کا شعر ہوا کرتے ہیں. ان کا شعر ہے کہ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی, دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی, آہیں کیا, یہی ندامت کی آہ, توبہ کی آہ, استغفار کی آہ, دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی. کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آہ کی دولت دے دی, اللہ جل جلالہ نے یہ نعمت عطا فرما دی کہ دل سلگ رہا ہے ندامت سے, اللہ جل جلالہ کے حضور انسان حاضر ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے اور ندامت کا اظہار کر رہا ہے, تو پھر یہ گناہ یہ کیا کر لیں گے ہمارا اثر. دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توبہ کا راستہ استغفار کا راستہ ایسا رکھ دیا ہمارے لیے آپ کے لیے کہ مایوسی کا کوئی گزر نہیں. تو بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو ہے توبہ. توبہ تو یہ ہے تین چیزوں کا مجموعہ, اس کے بغیر اگر توبہ کامل نہیں ہو. ایک ہے استغفار. استغفار جو ہے وہ عام ہے توبہ کے مقابلے, توبہ خاص ہے اور استغفار عام. استغفار کے معنی ہے مغفرت کی دعا کرنا, اللہ تعالی دل سے بخشش مانگے. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہم لوگوں کے لیے بڑی تسلی کی باتیں ہیں یہ سب بزرگوں کے بتائی ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ استغفار جو ہے اس کے لیے تین شرطیں نہیں ہیں. استغفار کرنے کے لیے توبہ کے لیے ہے, استغفار کے لیے یہ تین شرطیں نہیں ہیں. استغفار ہر حالت میں کرے انسان, جس وقت بھی کوئی غلطی ہو, کوئی شائبہ پیدا ہو, کوئی وسوسہ پیدا ہو, عبادت میں کوتاہی ہو, کسی قسم کی صورت ہو, اس میں استغفار مشروع ہے. استغفار کا استغفر اللہ ربی پوری غبی مشروع یہ استغفار کر. کہنے کا منشا یہ ہے, یعنی اور آگے بڑھ کر بات کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کا غلط معنی لینے سے ہم کو محفوظ رکھے, اس کا نقصان نہ پہنچے فائدہ پہنچے. بات ہے صحیح لیکن نازک بات ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے بات نازک ہے لیکن خطرناک بھی اگر کوئی غلط استعمال کرے تو, لیکن ہے صحیح 100%. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اصل راستہ تو ہے ایک مومن کے لیے کہ توبہ کرے, اور توبہ کی وہی تین شرطیں, ندامت بھی ہو چھوڑے بھی آئندہ کے لیے عزم بھی کرے, اصل راستہ تو وہی. لیکن کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس نے بہت سے گناہ چھوڑ دیے, کوشش میں لگا ہوا ہے چھوڑنے کی, لیکن ایک آدھا گناہ ایسا رہ گیا کہ جس کو چھوڑنے پر قادر نہیں ہو پا رہا باوجود کوشش کے, یعنی باوجود کوشش کے قادر نہیں ہو پا رہا, اپنی طرف سے محنت کر رہا ہے لیکن مغلوب ہے, مغفور ہے ماحول سے, حالات سے, کسی وجہ سے چھوڑ نہیں پا رہا کسی طرح. تو کیا ایسا شخص مایوس ہو جائے, نا امید ہو جائے کہ میں تو یہ چھوڑنے پر قادر نہیں ہوا, میں تو تباہ ہو گیا. دیکھو آج کل ایسے لوگ ہیں, مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ بینک میں ملازم ہے, بینک میں ملازم ہے, بینک کی ملازمت ہے نہ جائے حرام, سود کی آمدنی اللہ بچائے تو حرام. اب بیچارہ وہ آیا, رجوع کیا, اس نے کچھ دین کی طرف مائل ہوا, اس نے بہت سارے گناہ چھوڑ دیے, کچھ نماز روزہ شروع کر دیا, دین کی طرف کام کرنا شروع کر دیا. اب چاہتا یہ بھی ہے کہ میں کسی طرح اس ناجائز آمدنی سے بھی بچ جاؤں, لیکن بچے ہیں, بیوی ہے, فرائض ہیں, ان کے معاش کا مسئلہ ہے, چھوڑ کے الگ ہو جائے تو خطرہ ہے کہ کہیں پتہ نہیں کیا صورتحال بنے گی. اسے چھوڑنے پر قادر نہیں ہو رہا. تلاش میں ہے کوئی دوسری ملازمت مل جائے, کوئی دوسرا روزگار مل جائے. میں کہا کرتا ہوں کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اس طرح ملازمت تلاش کرے, دوسری ایسا روزگار تلاش کرے جیسا ایک بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے, اس طرح تلاش کرے. لیکن ظاہر ہے کہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا, ملازمت ملنا نہیں مل رہی, تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ کیا ایسا شخص مایوس ہو کے بیٹھ گیا کہ بالکل میں چھوڑ تو سکتا نہیں اور اس واسطے عزم بھی نہیں کر سکتا, تو میں تائب بھی نہیں ہو سکتا, تو کیا مایوس ہو جائے؟ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, اس کے لیے بھی ہے راستہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی راستہ. اور وہ یہ ہے کہ جب تک دوسری ملازمت نہیں ملتی اور جب تک دوسرا روزگار نہیں ملتا باوجود سنجیدگی سے کوشش کرنے کے, اس وقت تک یہ ہے کہ یہ کام جاری رکھے لیکن ساتھ ساتھ اس کے اوپر استغفار بھی جاری رکھے, اس کے اوپر استغفار بھی جاری رکھے. توبہ نہیں ہوگی وہ, اس واسطے کہ توبہ تو وہ ہے جس میں چھوڑ دیا جائے کوئی عمل, چھوڑ سک نہیں رہا, اور عزم اس میں آئندہ کے لیے نہیں, اس واسطے کبھی تک تو کر رہا ہے, توبہ تو نہیں کہلائے گی وہ, لیکن استغفار ہوگا استغفار جمانا کہ اللہ میں مجبور ہو گیا ہوں, ہے غلط کام, گناہ کا کام, لیکن مجھے اس کو ندامت ہے, شرمندگی ہے, لیکن یا اللہ چھوڑنے پر قادر نہیں ہو رہا ہوں, مجھے اللہ کی, مجھے اپنی رحمت سے معاف فرما دے. اور پھر آئندہ کی دعا بھی کر, یا اللہ مجھے نکال بھی دیجیے اس راستے سے. یہ ہے استغفار, جسے میں نے کہا تھا کہ استغفار توبہ سے زیادہ عام ہے. اور استغفار میں وہ تین شرطوں کے بغیر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ استغفار کرے. جہاں جہاں آدمی مغلوب مروب ہو تو یہ کرے. تو اس استغفار کے بارے میں امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تسلی کی بات اس نے ارشاد فرمائی کہ ما اصر من استغفر, جو شخص استغفار کرے وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتا. کیونکہ حدیث میں یہ فرمایا نا نیک اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ الذین یجتنبون الفواحش الا اللمم, نہیں کیسے الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا فهم یعلمون, ایسے وہم یعلمون. اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا, اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے کبھی فعلوا او ظلموا انفسهم, اپنے جانوں پر ظلم کر لیں, تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں. اور بیچ میں مجھے متحدہ کی توبہ اللہ نے فرما دیا, کون ہے جو گناہوں کی مغفرت کرے سوائے اللہ کے؟
نماز کی تیاری کے لیے
جی ہاں, تو کون ہے جو گناہوں کی مغفرت کرے سوائے اللہ کے؟ اور ولم یصروا علی ما فعلوا, اور وہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے, جو کچھ گناہ کیا اس پر اصرار نہیں کرتے. تو اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما اقر من استغفر, جو استغفار کر رہا ہو وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں. تو اس واسطے فرمایا کہ استغفار تو ہر حال میں کرتے ہی رہنا چاہیے, کسی غلطی پر اگر چھوڑنے پر قدرت نہیں ہو رہی تب بھی استغفار نہ چھوڑے, کرتا رہے. بلکہ یہ فرمایا بزرگوں نے کہ جس زمین پر گناہ یا غلطی سرزد ہوئی ہے اسی زمین پر استغفار بھی کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین جب گواہی دے گی گناہ کی تو ساتھ ساتھ تمہارے استغفار کی بھی گواہی دے گی, یا ہمارے سامنے اسے استغفار بھی کر لیا. تو بھائی یہ استغفار جو ہے وہ ایسی چیز ہے, اگر آپ کو ضرورت ہے تشریف لے جائیں نا. ادھر سے چلے جائیے, استغفر اللہ. تو اس واسطے بھائی یہ استغفار بڑی نعمت اللہ تعالیٰ دلادہ نے عطا فرمائی, اس کو حرز جان بنائے, تکیہ کلام بنائے استغفار, استغفر اللہ استغفر اللہ. اور یعنی برائیوں سے گناہوں سے تو استغفار ہوتا ہی ہے, ارے ہماری تو طاعت سے بھی استغفار, جو کچھ طاعت بن پڑے اس کے بعد استغفار, کہ جو کچھ غلطی ہوئی اللہ اس کو معاف فرما دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل پر بھی کبھی کبھی بادل سا آ جاتا ہے اور میں اس کو استغفار سے دور کرتا ہوں سو سو مرتبہ. تو بتاؤ ہم تم کس شمار قطار میں ہیں؟ سو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرما رہے ہیں تو ہم تم کس شمار قطار میں ہیں؟ اس لیے صبح شام استغفار کا معمول ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت کریں. اور سیگا کوئی متعین نہیں استغفار کا, استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ, یہ ایک عام سیگا ہے, صرف استغفر اللہ کہہ دو وہ بھی ٹھیک ہے. اور بہتر یہ ہے کہ وہ سید الاستغفار جو حدیث میں آیا ہے اس کو یاد کر لیا اور اس کو معمول بنائے. سید الاستغفار یہ کلمہ ہے کیسے, اللہم انت ربی لا الہ الا انت, کیسے انت خلقتنی وانا عبدک ولا عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء الیک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کو پڑھ لے یہ سید الاستغفار, شام تک اگر اس کا انتقال ہوگا سیدھا جنت میں جائے گا ان شاء اللہ. شام کو پڑھ لے تو صبح تک اگر اس سے انتقال ہوگا سیدھا جنت میں جائے گا. تو صبح شام اس کو معمول بنائے سید الاستغفار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت وانا عبدک وعلی عہدک ووعدک ما استطعت الی آخری. سید الاستغفار کتابوں میں چھپا ہوا ہے, ہمارے حضرت کے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے, میری کتاب آسان میں کیا چھپی ہوئی ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. تو اس کو یاد کر لینا چاہیے, زیادہ مشکل نہیں ہے, لمبا نہیں ہے, چھوٹا سا ہے. اور صبح شام اپنے معمولات میں اس کو شامل کریں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر نماز میں نماز کے بعد یہ سید الاستغفار پڑھ لینا چاہیے, ایک دم پڑھ لینا چاہیے ان شاء اللہ. تو یہ کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے ہر نماز کے بعد. اللہ تبارک بتا جب حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سید الاستغفار, کتنا بڑا لقب دیا ہے اس کو کہ تمام استغفارات کا سردار ہے یہ. تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے جب یہ کلمات اپنے نبی کو سکھائے اور نبی اپنی امت کو سکھا رہا ہے کہ جن کلمات سے استغفار کیا کرو, ارے تو کچھ منظوری ہوگا اللہ تبارک وتعالیٰ کو ان کلمات کے پیچھے, کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نوازنا ہی چاہتے ہیں انشاءاللہ, مغفرت کرنا چاہتے ہیں, اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لیا جائے. اللہ تبارک وتعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. باقی اللہ نے توفیق دی تو آئندہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا احمد الرحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرو. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ ہر طرح سے گناہوں کو معاف کرو. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر فتنے سے حفاظت فرما. یا اللہ گناہوں سے معصیتوں سے منکرات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ان پر توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آئندہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں ہمیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کا سامان فرما. یا اللہ جو کسی گناہ میں مبتلا ہے اپنی رحمت سے اس کو گناہوں سے چھٹکارا عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے جو لوگ تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما. یا اللہ ساری جائز حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا رب.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.